Liam.
Sure.
But الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق الله العظيم. دروسی پڑھ لیجیے سب. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان مبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری آپ رات کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آنے والے تمام لمحات ہمارے لیے سعادتوں کے حصول کا ذریعہ بنائے. رمضان مبارک میں عموماً صاحب ثروت احباب اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکال کر مالوں کو پاکیزہ اور محفوظ بناتے ہیں. اس لیے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسائل زکوٰۃ اور اس فرض کی ادائیگی کی اہمیت کو بیان کیا جائے. اسی خواہش کا لحاظ رکھتے ہوئے آج کی گفتگو زکوٰۃ کے حوالے سے ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اکنامیکل سسٹم کے تحت زکوٰۃ مسلم معاشرے میں کفالت عامہ اور امداد باہمی کی ایک منظم شکل ہے. یہ مال کی بے جا محبت کا خاتمہ کرتی ہے، مال کی حرص سے مسلمان کے ذہن کو پاک کرتی ہے، بخل سے انسانی مزاج کو نجات دلاتی ہے اور دولت کی سرکولیشن کا ایک بڑا ذریعہ ہے. زکوٰۃ اگر سلیقے سے دی جائے تو غربت کے گراف میں کمی لانے اور اس گراف کے تناسب میں بہتری لانے کا یہ ایک ایسا سالانہ شیڈول ہے جس کی برکت سے مسلم معاشرے میں لوگ زکوٰۃ لینے والوں کے طبقے سے نکل کر زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہونے لگتے ہیں. زکوٰۃ سرمایہ دارانہ نظام کے برعکس اسلام کے مالیاتی نظام میں مال یا سرمایہ میں حقیقی حق کے ملکیت کی نوعیت کا تعین کرتی ہے. میں یہ الفاظ پھر دہرا دوں، زکوٰۃ سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کے برعکس اسلام کے مالیاتی نظام میں مال یا سرمایہ میں حقیقی حق کے ملکیت کی نوعیت کا تعین کرتی ہے کہ حقیقی حق کے ملکیت کسے حاصل ہے. اس بات کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان مال کمانے، حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں پوری طرح آزاد سمجھا جاتا ہے. وہ اس میدان میں محنت کشوں کا یا صارف اور خریدار کا استحصال کرے، حلال و حرام ذرائع اختیار کرنے میں کسی خاص ہدایت کی پرواہ نہ کرے اور کما کر پھر اسے جہاں چاہے خرچ کرے، اس پر کوئی قدغن یا گرفت یا روک ٹوک نہیں ہوتی. جبکہ قرآن کریم کے ذریعے واضح کیے گئے مالیاتی نظام میں سب سے پہلی رہنمائی تو یہ ہے کہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس تصور سے یکدم صورتحال بدل جاتی ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، وَآتُوهُم مِّمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان ڈیزرونگ لوگوں کو دو اس مال میں سے جو اللہ کا مال ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے. مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انہیں دو. اس بات کو سورہ حدید کی آیت نمبر 7 میں مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول سرور عالم احمد مرسل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لاؤ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، ورنہ حقیقی وارث اور حقیقی مالک وہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات واضح فرمائی کہ رزق اللہ کا عطیہ ہے اور فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ تعالی کے سوا معبود مانتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ ذرا برابر بھی تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق طلب کرو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، لا نسألک رزقا نحن نرزق، ہم آپ کو رزق دیں. اور یہ بتایا کہ یہ رزق ایک آزمائش ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال اور دنیاوی ساز و سامان کی طرف جو ہم نے مختلف لوگوں کو دے رکھا. یہ دنیاوی زندگی کی شان و شوکت ہے. لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس مال کے ذریعے سے ان کو آزمائیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو رزق کم دیا گیا ہے ہلکا پھلکا دیا گیا ہے اس کا حساب بھی یقیناً ہلکا پھلکا ہی. رزق میں اتار چڑھاؤ اسی کی طرف سے آتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کسی کا اور کسی کا تنگ کر دیتا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم رزق کے دروازے سب پر بھرپور طور پر کھول دیتے تو لوگ سرمائے کے بنبوتے پر زمین کو فساد سے بھر دیتے. اس نے انسانی زندگی کے نظام کو چلتا رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کو دوسروں پر رزق میں برتری رکھ دی ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی, برتری دی. اب میں درخواست کروں گا, اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے, جنہیں رزق زیادہ دیا ہے انہیں ان انسانوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے جن کے پاس وسائل رزق محدود ہیں اور معاش ان کی تنگ ہے. قل, اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے, لعبادی میرے بندوں کو یہ میری خبر سنا دیجئے, الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں, یقیم الصلاۃ نماز پڑھا کریں یہ میرا حکم ہے, وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور کھل کر اور چھپ کر ہمارے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. اور میں یہ درخواست کروں گا کہ ذرائع پیداوار میں ترقی اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود غربت و افلاس زیادہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں گراف نیچے آ رہا ہے, مالی حوالے سے غربت بڑھ رہی ہے اور فاقہ زدہ افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کا سبب اللہ کے دیے گئے نظام دولت کی بجائے انسانوں کا وضع کردہ نظام معیشت ہے, جس میں ہر دولت مند یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مال و دولت کا مکمل طور پر مالک و مختار ہے, وہ جہاں سے چاہے کمائے اور جہاں چاہے خرچ کرے. یہ سوچ وحی الہی کے ذریعے سے دیے گئے نظام معیشت کے خلاف ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا, یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی زیادہ تر بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, کیونکہ لوگ وہی سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے, بلکہ وہی سننا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے. ما نفقہ کثیرا مما تقول, آپ کی زیادہ تر باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ کہی, یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, اے شعیب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے منتقل ہونے والی تہذیب اور تمدن اور طرز عبادت کو چھوڑ دیں, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کمائے گئے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق ان کو خرچ کرنے کے اختیار کو کھو دیں؟ ایسا ہم نہیں کر سکتے. جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تحت نہ تو آدمی اپنی مرضی سے خود کما سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے, کمائے گا تو بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق اور خرچ کرے گا تو بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق. حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے لا تزول قدم عبد, آدمی اپنے مقام سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے لے. ان میں ایک سوال یہ ہے کہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ, مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کہاں سے تھا, جائز سورس سے جب انکم تھے یا ہماری ہدایات کے خلاف کمایا تھا, وفیما انفقہ اور خرچ کہاں کیا تھا, ہماری ہدایات کے مطابق یا اپنی چاہت کے مطابق. یہ نظام دولت جو سرمایہ دارانہ استحصالی نظام ہے, دولت کو محدود طبقے اور مخصوص ہاتھوں میں سمیٹ دیتا ہے, جبکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں سائل کا اور محروم کا حق, سائل کا اور محروم کا ان کے مال میں حق ہے. اور ہر سرمایہ دار سے کہتا ہے آتِ القربٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے قرابت داروں کا حق ادا کر, مسکینوں کا حق ادا کر اور ضرورت مند مسافروں کا حق ادا کر. اس طرح گردش دولت کا نتیجہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اگر یہ صورتحال ہوگی تو سرمایہ اور دولت سمٹ کر صرف سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہیں رہ جائے گی بلکہ گردش دولت کے نتیجے میں انسانوں کی زندگی میں داخل ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. میرے بزرگ اور دوستو, انسانی معاشرہ خصوصاً مسلم کمیونٹی میں موجود مفلس اور نادار لوگوں کی کفالت کا ایک بہترین حل اسلامی نظام معاشرت کا بنیادی ستون زکات ہے. زکات بطور ادائیگی فرض اہم عبادت اور اللہ کا حق ہے, جبکہ کفالت عامہ کے نظام کی اہم کڑی ہونے کی وجہ سے حقوق العباد میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی زکات حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے. زکات ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. قرآن کریم میں 82 مرتبہ مختلف الفاظ میں زکات کا ذکر آیا ہے. ہم عام طور پر 70 کے عدد کو کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک گل میں تر 70 واری کہی تو تب ہی نہیں منی. اللہ نے 70 سے 12 اور بڑھا کر 82 مرتبہ ذکر کیا. قرآن کریم میں 8 مقامات پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, نماز پابندی سے شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھو اور زکات دو, اس کا ذکر آیا ہے. اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ, اے حبیب ان کے مالوں میں سے زکات وصول کیجئے تو طہرہم وتزکیہم بہا, اور مال لے کر ان کے مال کو اور ان کے سینوں کو حرص اور حوث سے پاک کر دیجئے. وصل علیہم, اور ساری دنیا آپ پر درود بھیجتی ہے, آپ ان پر درود بھیجتی ہے. وصل علیہم, آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات طلب کیجئے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں, اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک مقام پر ذکر ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کچھ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اِنَّ رَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. فَسَأَقْتُ اے موسیٰ سن لے, فَسَأَقْتُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, لیکن یہ جو رحمت وسیع ہے یہ میں یقینی بنا دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. قرآن کریم کے الفاظ. چنانچہ جب صحابہ حضور کے پاس زکات لے کر آئے تو بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عرض کیا تھا، اللہم، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، بالکل اسی طرح حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا، عرض کیا اللہ سے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا زکات لے کر آئی ہے، میں تجھ سے ان کے لیے خصوصی عنایات طلب کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو کچھ ہدایات دی، ان ہدایات کو غور سے سنا جائے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، اے معاذ تم جا رہے ہو، ادعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، ادعوہم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی گواہی دو، وانی رسول اللہ، اور اس کی دعوت دینا کہ وہ مجھے اللہ کا رسول مانے، فانہم اطاعوا لذلک، اگر وہ یہ بات مان لے تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے رات دن میں تم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں، وہ تم نے ادا کرنی ہیں۔ اور آگے الفاظ ہیں حدیث کے، فانہم اطاعوا لذلک، جب وہ یہ بات مان لیں، ان کو پھر بتانا کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، اور حدیث کے الفاظ دوسرے اس طرح سے ہیں، فاخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم زکاتا تؤخذ من اموالہم وترد علی فقرائہم، جب وہ نماز کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے، جو مالداروں سے لے کر مسلم معاشرے کے فقراء اور غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت انس کو ایک سرکاری خط لکھا، اور اس خط میں یہ بات لکھی کہ ہذہ فریضۃ الصدقہ، یہ فرض زکات ہے، اللتی فرضہ رسول اللہ علی المسلمین، جسے اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، واللتی امر اللہ بہا رسولہ، اور اللہ کے رسول نے اپنے پاس سے فرض نہیں کیا، خود اللہ نے انہیں اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور اس کی فرضیت کو بیان کرنے کا حکم دیا۔ خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کا اجتماع ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک دستور اور منشور دیا جا رہا ہے، اس میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اتقوا اللہ ربکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وصلوا خمسکم، پانچوں نماز پڑھتے رہنا، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے رہنا، وادوا زکات اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے رہنا، واطیعوا امرکم، اور جو تمہارے مسلمان اسلامی نظام کے تحت ریاست کے ذمہ دار بننے والے لوگ ہیں ان کی بات مانتے رہنا، تدخلوا جنت ربکم، اگر یہ کرتے رہو گے تو اپنے رب کے کی جنت میں یقیناً تم داخل ہو جاؤ۔ میرے بزرگ اور دوستو، زکات دینے والا بڑا خوش نصیب ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا ہے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں، یصبحان، صبح کرتے ہیں اس حال میں کہ ایک اللہ سے عرض کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے زکات کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، تو اس کے رزق میں اضافہ کر۔ حضور نے فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ دینے سے کسی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دنیا، میرے جملے پر غور کیجئے، دنیا میں صدقے کا فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے، اس کا مال بڑھ رہا ہے، اس کو اور آسانیاں مل رہی ہیں، اگرچہ کافر کے لیے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کوئی صلہ نہیں، لیکن دنیا میں فائدہ اس کو بھی ہو رہا ہے، مال میں بڑھوتری، مال بڑھ رہا ہے، اور زکات مال سے اس کے شر کو ختم کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا اذا ادیت زکات مالک، جب تو زکات اپنے مال کی زکات دے گا، فقط اذهبت عنك شره، تو نے مال کے شر کو اپنے سے دور کر لیا ہے، اور جعلہ اللہ طہرا للاموال، یہ زکات تیرے مال کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضور نے فرمایا زکات مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے، حسنوا اموالکم بالزکات، زکات دے کر اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ، اور فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و ولدہ و جارہ، انسان بعض دفعہ اولاد کی طرف سے اور بعض دفعہ گھر والوں کی طرف سے اور پڑوسیوں کی طرف سے کسی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، تو کفر الصلاۃ والزکات والصلاۃ والصدقہ، اللہ تعالی اس تکلیف اور کرب کو نماز اور زکات اور خیرات کی وجہ سے دور کر دے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اموال ظاہرہ میں اسلامی ریاست کے سربراہ کا قانونی حق ہے کہ وہ زکات وصول کریں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا من اعطاها مقتجرا بها فله اجرها فله اجرها، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود زکات دیتا رہے گا، اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، ومن منعها فإن آخذوها، اور جو اس کو روکے گا، ہم قانونی طور پر اس کا حق رکھتے ہیں کہ اس سے زکات وصول کریں۔ دور صدیقی میں زکات روک کا انکار کرنے والوں سے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکات اور نماز میں فرق کرتا ہے میں اس کے ساتھ قتال کروں گا، اس لیے کہ فإن الزکاۃ حق المال، زکات مال کا حق ہے، واللہ لو منعونی عناقا او عتاقا او عقارا، اللہ کی قسم اگر انہوں نے بکری کا ایک بچہ اور ایک روایت میں ہے ایک رسی بھی جو حضور کے زمانے میں زکات میں دیا کرتے تھے روکی، تو میں میری تلوار ان کے ساتھ ان کا فیصلہ کروں گا۔ وہ معلوم ہوا کہ اموال ظاہرہ میں زکات کا انکار کرنے والا، سرے سے انکار کرنے والا، وہ پرانی تعلیمات کا انکار کر رہا، اور زکات نہ ادا کرنے کا خسارہ تو قرآن کریم میں بہت زور سے بیان کیا گیا ہے۔ حضور نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کی زکات نہیں ادا کرتے، اس کو کنز بنا کے رکھتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے، جو یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کو تم سمیٹ کے رکھ رہے تھے، اور اس میں سے اللہ کا حق زکات کی صورت میں ادا نہیں کرتے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، توپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب چند باتیں زکات کے حوالے سے، اس کے نصاب اور اس کے مسائل کے حوالے سے ذرا غور سے سن لیجئے، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اس میں تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی۔ زکات کا نصاب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ، فرمایا کہ جب تیرے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے، تو پھر 5 درہم زکات دینا تجھ پر لازم ہے۔ اس کی تفصیل ہم اس طرح سے کریں گے، کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، چونکہ 10 درہم ایکول 1 دینار کے ہو گئے، اور 20 دینار 7.5 تولے سونا یعنی 87.479 گرام سونا، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کے پاس صرف سونا ہو، نقد رقم نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، یا چاندی ذرا سی مقدار بھی نہ ہو. چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا 52.5 تولے چاندی، 612.35 گرام چاندی. یہ اس صورت میں ہے جب مالک کے قبضے میں صرف چاندی ہو، سونا نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، یا نقدی بالکل نہ ہو. اگر سونے یا چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال بھی موجود ہو، یعنی مال تجارت ہو یا نقدی ہو، چاہے کم مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں سونے چاندی مال نقد سرمایہ نقدی اور مال تجارت سب کو شامل کر کے اموال زکات کی قیمت معلوم کی جائے گی. اگر سب کی مالیت 612.35 گرام چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی، جو اس وقت تقریباً 36,000 روپے بنتی ہے، اس کے برابر ہو اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. زکات 4 قسم کے اموال پر فرض ہوتی ہے، اگر آپ یہ بات سمجھ لیں گے تو بہت آسانی ہو، جبکہ وہ کسی عاقل بالغ مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت اور قبضے میں ہو. نمبر 1، سونا کسی بھی شیپ میں ہو، پہنا جا رہا ہو نہ پہنا جا رہا ہو، ڈلی ہو، زیور کی صورت میں ہو. چاندی کسی بھی شیپ میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو یا کنگن کی صورت میں ہو، پہنی جا رہی ہو یا نہ پہنی جا رہی ہو. نقد رقم ڈالر میں ہو، پاؤنڈ میں ہو، دنیا بھر کی کسی کرنسی میں ہو. مال تجارت، یہ 4 چیزیں. مال تجارت سے مراد یعنی وہ چیز جو اشیاء کے تبادلے میں، اجرت یا قرض میں ملی ہو اور ملتے وقت فروخت کرنے کی نیت ہو، یہ نیت تاحال باقی ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں. ان 4 قسم کے اموال میں زکات بچت پر فرض ہوتی ہے، سمجھ لیجئے بات. ان 4 قسم کے اموال کے سوا کسی مال پر زکات فرض نہیں ہوتی. مثلا کارخانے، فیکٹری یا میلوں کے منجمد اثاثہ جات، مشینری، فیکٹری کی زمین، زمیندار کا ٹریکٹر، ٹیول، تھریشر اور دیگر آلات کاشت اور برداشت، ذاتی یا گھریلو استعمال کی گاڑیاں، کرائے پر چلانے کی نیت سے خریدی گئی گاڑیاں، اپنے رہنے کے لیے مکان، یا رہنے یا کرائے پر دینے کے لیے دکان، پلازا یا مکان بنانے کی خاطر، جو کرائے پر دینا ہے، ایسا مکان جو کرائے پر دینا ہے اس کو بنانے کی خاطر خریدے گئے پلاٹ پر زکات نہیں ہے. چونکہ اصل میں خطرہ ہوتا ہے کہ ہاں کو نہ کوئی سمجھ لے، نہ کوئی ہاں نہ سمجھ لے، اس لیے بڑے دھیان سے یہ سننے والی بات ہے. اسی طرح ہبہ یا تحفے یا وراثت میں ملنے والی کوئی چیز، یا کسی ادارے کی طرف سے کسی ملازم کو ملنے والا پلاٹ یا گاڑی ملی ہو، تو حاصل کرتے وقت تجارت کرنے کی نیت بھی کیوں نہ ہو، لیکن ان پر زکات فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ آدمی نے خود بطور مال تجارت انہیں خریدا نہیں. جب اب ایک اور غلط فہمی جو میں چاہتا ہوں بہت ضروری ہے اس کا دور ہونا، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح سے زکات دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی رقم وصول ہوئی فوری طور پر 2.5% بطور زکات نکال دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے, یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ شمسی کی بجائے قمری ماہ کی جس تاریخ کو زندگی میں صاحب نصاب ہوئے تھے ہمیشہ وہی تاریخ زکات کا حساب کرنے کے لیے مقرر ہو. اگر آئندہ سال سونا چاندی مال تجارت اور نقدی سب نصاب کی مقدار کو پہنچ رہے ہوں یا اس مقدار سے زائد ہوں تو پھر ان سب کی زکات ادا کرنا فرض ہے. زندگی میں پہلی مرتبہ زکات فرض ہونے کے لیے صاحب نصاب آدمی کی ملکیت میں موجود زائد از حقیقی ضرورت مال پر زندگی میں پہلی مرتبہ سال گزرنا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ صاحب نصاب بن گیا ہے اب ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں, ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں, ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں. آپ کی متعین کردہ تاریخ سے ایک دن پہلے بھی اگر کوئی مال آیا ہے وہ زکات میں شمار ہوگا, اور سارا سال پاس پڑا رہا لیکن اس تاریخ سے ایک دن پہلے کسی حقیقی ضرورت پر خرچ ہو گیا یا کسی ایسی جگہ پر خرچ ہو گیا جہاں تجارت کی نیت سے, جہاں خرچ کرتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی, وہ مال شمار میں نہیں آئے گا. سال کے درمیان میں گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, اس کا اعتبار نہیں ہے. متعین تاریخ کو جو آپ نے طے کر رکھی ہر سال, اس تاریخ کو ذاتی ملکیت اور قبضے میں موجود مال کا حساب لگائیں گے. اگر اب تک کوئی تاریخ آپ نے متعین نہیں کی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان کی کوئی تاریخ مقرر کر لیں, چاہے یکم رمضان کر لیں یا 10 رمضان کر لیں یا 15 رمضان کر لیں, اور آئندہ ہمیشہ کسی تاریخ کو اپنا حساب کریں. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو, کاشتکاری کے لیے رکھی گئی زمین پر کوئی زکات نہیں ہے, زمین کی قیمت پر نہیں ہے, پیداوار پر ہے. بارانی اگر زمین ہے تو 10 بوریوں میں سے ایک بوری, اور نہری اور ٹیوب ویل والی زمین ہے تو 20 بوریوں میں سے ایک بوری. اسی اور یہ سن لیجئے, کھاد, پانی, بجائی, کٹائی, گہائی کے اخراجات نکالے بغیر, اخراجات نکالے بغیر نہری اور ٹیوب ویل سے سیراب ہونے والی زمین میں 20 بوریوں پر ایک بوری اور بارانی میں 10 بوریوں پر ایک بوری, ٹھیکے والی زمین میں ٹھیکے کی رقم الگ کر کے پھر اسر دیا جائے, اور بٹائی میں بٹائی پر دی گئی زمین میں مالک زمین اپنے حصے کا اسر دے گا. اسی طرح میکے سے ملے ہوئے زیور پر زکات فرض نہیں ہے, معاف کیجئے, میکے سے ملے ہوئے زیور پر عورت خود زکات دے گی, شوہر پر لازم نہیں چونکہ عورت کی ملکیت. سسرال کی طرف سے ملنے والے زیور پر ملکیت کا واضح تعین ہونا چاہیے کہ یہ شوہر کا ہے یا بیوی کا ہے. اگر شوہر کا ہے تو شوہر دے گا, اور اگر بیوی کا ہے تو بیوی دے گی. اسی طرح بچی کی شادی کے لیے خریدے گئے سامان پر, سامان میں فریج یا کپڑے یا فرنیچر, اس پر زکات فرض نہیں ہوتی, لیکن جو زیور بنایا ہے اس پر زکات فرض. جو زمین بیچ کر منافع حاصل کرنے کی نیت سے خریدی جائے وہ مال تجارت, جو زمین خریدنے سے پہلے یہ نیت ہو کہ میں اسے بیچوں گا, وہ کیش ان ہینڈ ہے, وہ مال تجارت ہے, اور قبضہ مل جانے کے بعد موجودہ بازاری قیمت کا 2.5% اس کا زکات میں دینا ہو. مجھے احساس ہے کہ وقت جو متعین ہے وہ اس دوران ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو سکی، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، اپنے با اعتماد امام صاحب، خطیب صاحب یا کوئی صاحب علم، مفتی صاحب، ان سے اپنے زکوٰۃ کے مسائل پوچھیں اور ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس فرض سے سرخ دوش ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.